السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا بھائی سید یعقوب شفیع مہدی۔ موضوع ہے، کیا غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ دوستو، فرمان مہدی موعود علیہ السلام ہے، جس کا مفہوم ہے کہ خدا سے خدا کے سوا کچھ طلب مت کر، اگر دوسری چیز طلب کرنا بھی ہو تو خدا سے ہی طلب کر، لوگوں سے سوال مت کر۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے اس بنیادی فرمان سے کون واقف نہیں ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد عین پوشیدہ ہے، یعنی مخلوق اور خالد کے درمیانی پردے اٹھا کر دیدار کا راستہ ممکن بنانا۔ ظاہر ہے اس نقل مبارک میں دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے کسی سے کچھ چاہنا یا مدد طلب کرنا یا سوال کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ بندے کا اللہ کی جناب میں اپنی گزارشات پیش کرنا ہے، جسے اصطلاحاً دعا مانگنا کہتے ہیں۔ اگر یہ غیر اللہ سے طلب کی جائے تو اسے عذر قرآن اور فرامین خاتمین علیہم السلام شرک کہتے ہیں۔ بات واضح کرنے کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ دعا مانگنے میں اور بندگان خدا سے مدد یا سوال کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، دعا کرنے والا اس یقین سے دعا کرتا ہے کہ دونوں جہاں میں اس سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، لیکن دنیا میں کسی سے مدد طلب کرنے یا سوال کرنے میں یہ عنصر نہیں ہوتا۔ دعا ایک فوق الفطری یعنی سپر نیچرل طریقے سے ہماری حاجات پورا کرنے کا یقین دیتی ہے۔ مخلوق سے مدد یا سوال دنیاوی اصول اور مادی حیثیت یعنی فزیکل لاس کے نظر میں رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ اور دیکھیے، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس یقین سے دعا کرتا ہے کہ قبولیت کے جملہ اختیارات اس غیبی طاقت کے پاس ہیں جس سے وہ ملتمس ہے، یعنی جس سے وہ مخاطب ہے۔ لیکن دنیا میں بندہ جب کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو ایسا خیال کوسوں دور رہتا ہے۔ دعا کرنے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، لیکن دنیا میں کسی سے مدد یا کسی کے پاس عرضی بھیجی جب جاتی ہے تو کئی جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ اور آخر کے دعا مانگتے وقت سائل کے ذہن میں صرف حاجت روا کا خیال ہوتا ہے، لیکن مخلوق سے دعا مانگنے میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، مخلوق سے سوال کرنے میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ نے جیسا کہ شروع جو مذکور نقل تھی جس کو سنایا گیا تھا، اس کے علاوہ تعلیمات امامنا میں دعا صرف دربار خداوندی میں پیش کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں بھی ان سے مدد طلب کرنا یا ان سے ایسی امید رکھنا جیسا کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک کہلاتا ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ بزرگان دین کی زیارت صرف اس لیے کرنے جاتے ہیں کہ ان سے فیض طلب کیا جائے یا حقیر دنیاوی مرادیں مانگی جائیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے تو کہتے ہیں کہ ہم گناہگار، اللہ سے مانگنے کے لائق کہاں، یہ ہمارے جد امجد ہیں، یہ بزرگ ہیں ہمارے، ان سے ہم بلا جھجک جو چاہتے ہیں جو چاہے مانگ لیتے ہیں اور ہمارا کام نکل جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرا سنبھل کر جواب دیتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، ہم دراصل اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، لیکن ہم گناہگار، اللہ کے سامنے کس منہ سے جا سکتے ہیں، اسی لیے ہم بزرگان دین کو وسیلہ بنا کر اپنی عرضی اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کئی لوگ یہ مشہور مقولہ ایسے سناتے ہیں جیسے کہ کوئی حدیث سنا رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عرضی آپ سے اور آپ کی عرضی خدا سے۔ بھائیو، کیا اللہ نے ایسا کہنے کا حکم دیا ہے؟ یا خاتمین علیہ السلام کا علیہما السلام کا کوئی فرمان یا خود ان بزرگ ہستیوں کی تعلیمات ہیں جن کی زیارت کرنے لوگ ایسے عقائد کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا اللہ کی مخلوق اللہ سے زیادہ سمیع و بصیر یا رحیم و کریم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے معاملے میں اپنے سبھی بندوں کو بلا تفریق، نیک ہو یا بد، کس محبت سے جا بجا یقین دلا رہا ہے۔ بالخصوص کچھ جگہ تو خاص کر گناہگاروں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دیکھیے، ایک دو تین اس میں مثالیں ہیں، جیسا کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اس کا ترجمہ ہے کہ اور آپ کے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، اور جو لوگ میری عبادت یعنی مجھے پکارنے سے سرتابی کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک اور آیت سورۃ البقرہ کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِلَى دَعَانٍ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے اگر پوچھے کہ میں کہاں ہوں، بس میں انہی کے قریب ہوں، میں داعی کا یعنی کہ دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، بس انہیں چاہیے وہ میری بات مانیں اور مجھے پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پا سکیں۔ اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے بھائیوں کہ اس آیت میں کہہ دیجئے یعنی قل نہیں کہا گیا ہے، یعنی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قُلْ إِنِّي قَرِيب نہیں کہا گیا ہے، قل کو نکال دیا اللہ تعالیٰ۔ اس سے جو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قل کہنا بھی مناسب نہ جانا کہ بندے کہیں اپنے رب کو دور نہ سمجھیں، قل کہتا تو دوری کا خیال جا سکتا تھا، لہذا اس کو بھی اللہ نے ہٹا دیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہر لفظ ہر ورڈ چن چن کے رکھا گیا ہے، کوئی لفظ نہ زیادہ ہے نہ کم۔ بہرحال ایک اور آیت ہے جو سورۃ الزمر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یا زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ اگر بندہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی اللہ تعالیٰ کی دربار میں اگر اپنے گناہوں کی گٹھری لے جائے اور ایک ندامت کے آنسو بہا دے تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اس نے اتنے بڑے اتنے سارے گناہ معاف کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو ان کے سوا ہو، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ دوستو اس طرح کی سینکڑوں آسان اور بلا اختلاف سمجھ میں آنے والی آیات ہیں جو ہماری تفاسیر میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی مترجم سے لی جا سکتی ہیں۔ حاشیہ انصاف نامہ اور نقلیات میاں عالم میں ایک نقل متفقہ نقل ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ وہ یہ نقل یوں ہے کہ ایک پیر اور مرید مکہ معظمہ جا رہے تھے، ایک روایت ہے، ایک پیر اور مرید مکہ معظمہ جا رہے تھے، پیر پانی پر مسلح بچھا کر چلنے لگا، مرید نے کہا کہ مسلح پر کھڑے ہو جا، میں خدا خدا کہتا ہوں تو پیر پیر کہے، لیکن مرید نے بھی خدا خدا کہنا شروع کر دیا۔ پھر پیر نے کہا اور ڈوبنے لگا، پھر پیر نے کہا کہ پیر پیر کہے، تو اس نے پھر پیر پیر کہا تو پانی سے اوپر آ گیا۔ یہ نقل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور پیش کی، حضرت امامنہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا نہیں کیا جو نہیں ڈوبا، خدا تعالیٰ کے نام سے ڈوبتا تو شہید کہلاتا۔ اس کے برخلاف ہمیں کوئی ایسی آیت یا فرمان امامنہ مہدی علیہ السلام نہیں ملتا جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ بزرگان دین سے غائبانہ مدد مانگی جا سکتی ہے یا مانگنی چاہیے، بلکہ جہاں ان برگزیدہ ہستیوں سے کرامات ظاہر ہوئیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ان کی قبر برابر کر دینے کا حکم دیا تاکہ لوگ پرستش نہ کرنے لگ جائیں۔ یاد رکھیے کہ پرستش صرف زبانی اقرار سے اللہ کا شریک ٹھہرانے کو نہیں کہتے بلکہ ان کیفیات کو کہتے ہیں جن سے شرک کی بو آنے لگتی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کرامات نہیں ہوتے، امامنا مہدی السلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قوم سے کرامات کی ملامت کو اٹھا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اتھاؤ میں وصال رکھا تھا امامنا مہدی السلام نے، کبھی خود بزرگان دین سے دائر ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنے پہ کسی پہ بولنے پر بتانے کے لیے کوئی بزرگ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے. آگے چلتے ہیں. دیکھیے اگر بات وسیلے کی جائے تو اسے بھی ہم قرآن اور خاتمین علیہم السلام کی سنت کی روشنی میں دیکھیں گے, جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. اب کچھ عقل اور علم کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حاجت روائی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر بزرگان دین کو اپنا کارساز بنانا کیسا ہے. جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ دعا آدمی صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر کے علاوہ فوق الفطری اختیارات حامل کل سمجھتا ہے, اختیارات کا حامل کل سمجھتا ہے. عقیدت کا یہ اندرونی احساس اس وقت بڑھ جاتا ہے جب عالم اسباب یعنی مٹیریلسٹک ورلڈ کے تحت فطری ذرائع اور وسائل یعنی دنیا کے ریسورسز بندے کی تکلیف دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے, اور وہ کسی فوق الفطری اقتدار کے مالک سے رجوع کرتا ہے. بآواز بلند ہی نہیں بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجا کرتا ہے. یہ سب کچھ وہ اس عقیدے کی بنا پر کرتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے, ہر وقت اس کی پکار پر ملتفت ہوتی ہے یعنی دلچسپی رکھتی ہے, محبت رکھتی ہے, بلکہ انتظار میں رہتی ہے کہ کب اس کے پاس لوگ تکلیفیں لے کر آئیں. یہی نہیں بلکہ ان کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہیں اور اس کی بگڑی ہمیشہ بنا سکتی ہیں. دیکھیے دوستو, دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعائیں کرتا ہے وہ دراصل شرک کا بیک ڈور کھول دیتا ہے, شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے, کیونکہ وہ ان ہستیوں کے اندر ایسے صفات مطلقہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں. اگر وہ ان خدائی صفات میں خدا کا شکیر نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا خیال نہ کرتا. دوسری بات یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ محض یہ خیال کر لینے سے کہ سارے خدائی اختیارات کسی بندے خدا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں تو لازم نہیں آتا کہ فی الواقع وہ ان میں موجود ہوں. محض انہیں قادر مطلق اور مدبر کائنات, سمیع اور بصیر مان لینے سے وہ اختیارات ان میں نہیں آ جاتے, بلکہ خالق خالق ہی رہتا ہے اور مخلوق بہرحال مخلوق ہوتی ہے. ایک اہم نقطہ سماعت فرمائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی درخواست لے کر ایوان حکومت کی طرف جائے, لیکن اصل حاکم کو چھوڑ کر وہاں کے دوسرے جو بزرگ ہیں, سائلین ہیں, جو اپنی امیدیں لیے خود بیٹھے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کرے اور قدموں میں جا کر یہ التجا کرے کہ آپ ہی سب کچھ ہیں, آپ ہی کا یہاں راج چلتا ہے, فلہذا میری درخواست کی منظوری یعنی اپروول آپ ہی کریں گے تو میرا کام بنے گا. یہ عمل اس وقت گستاخی بن جاتا ہے جب خود حاکم اس کے پاس ہو, اس کے اطراف ہو اور منادی کر رہا ہو کہ جسے جو چاہیے مجھ سے مانگ لے. اگر جیسا کہ اوپر آپ نے آیت میں سنا تھا, سماعت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں جیسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لا تخلط من رحمت اللہ, کہ اگر حکومت کا, لیکن یہاں پر سینئر کچھ اور ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے, کہ یہ عمل اس وقت گستاخی بن جاتا ہے جب خود حاکم یعنی کوئی بادشاہ, کوئی پرائم منسٹر اس کے پاس ہو اور منادی کر رہا ہو کہ جسے جو چاہیے مجھ سے مانگ لے. اگر حکومت کا باغی بھی ہے تو ایک معافی نامے میں میں اس کے سارے جرم معاف کر دوں گا, لیکن اس کے باوجود عین اس حاکم کی موجودگی میں اور عین اس پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے وہ بندہ اپنی گزارشات اور منتیں پیش کرے, پھر یہ جہالت اپنے کمال کو اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ شخص جس کے آگے, جب وہ ہستی جس کے آگے درخواست پیش کی جا رہی ہے, دھتکار رہا ہو کہ اے میرے آقا کے گستاخ اور سلطنت کے باغی, تیرا مجھ سے کیا واسطہ ہے, میرے قرابت دار تو وہ ہیں جو میرے حاکم کے وفادار ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ شخص کہتا ہی چلا جاتا ہے کہ رحم میرے آقا رحم, وہ بادشاہ سلامت مجھ گناہگار کی بات نہیں سنیں گے, میرے سرکار تو آپ ہی ہیں, یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں ورنہ میرا کام نہیں بنے گا. بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی رحم دلی حاکم کی رحم دلی سے زیادہ ہے. دوستو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اب دیکھیے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر جو کچھ طلب کرنا ہے خدا سے ہی طلب کرو, خدا کے علاوہ کسی سوال مت کر کی ماہیت سمجھی جا سکتی ہے. قرآن میں جہاں کہیں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے وہاں ہر دعا صرف اللہ سے مخاطبت یعنی ایڈریس کرتی ہے, نہ کہ غیر اللہ سے, جیسے اللہم ربنا ربی سبحانکہ اس طرح. دیکھیے نبیوں نے جس قدردانی سے مصیبت کے وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا، اللہ نے اسے اپنی آیت بنا کر قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اس کے علاوہ وضو اور نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ہوں یا روزانہ ہر موقع پر پڑھی جانے والی مسنون دعائیں، سبھی اللہ کی جناب میں مخاطب کی جاتی ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جو مبینہ کلام اللہ، تابع تام رسول اللہ ہیں، بالیقین یہی طریقہ اپنایا ہے۔ اسی لیے ہر مہدوی تحیت الوضو دکانے کے بعد تحیت الوضو دکانے میں پڑھے جانے والی دعا ہو یا سجدہ مناجات یا تراویح کی دعائیں ہوں یا لیلۃ القدر کی خاص مخصوص دعائیں ہوں، ان سب میں کہیں بھی غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ الغرض قرآن یا فرامین خاتمین علیہما السلام میں غیر اللہ سے خطاب کر کے دعا مانگنے کی دلیل تو کیا، اشارہ تک نہیں ملتا۔ اب آتے ہیں وسیلے کی طرف۔ وسیلہ اختیار کرنا کیا ہے؟ وسیلے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو پانے یا منانے کے لیے جن واسطوں کا سہارا اور مدد لی جاتی ہے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ ان مددگاروں میں خود اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، خاتمین علیہما السلام کی ذات مبارکہ ہیں جن کے صدقے سے ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، تمام اہل اللہ ہیں، وہ مرشدین کرام اور علماء حق بھی ہیں جو اللہ کو دیکھنے دکھانے کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسباب کی دنیا میں جو سب سے اہم وسیلہ بتایا ہے وہ عمل ہے، لیکن اس کے اوپر بھی امامنا مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ خدا اپنے عمل کو بھی مسبب یعنی اپنے خدا کی طرف لوٹا کر اللہ کے فضل کو ہی حقیقی وسیلہ سمجھتا ہے۔ اگر آپ ہماری دعاؤں پر غور کریں گے جو امامنا مہدی علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں، ان کا اختتام بھی فضلک و کرمک یا اکرم الاکرمین و برحمتک یا ارحم الراحمین پر ہوتا ہے۔ یہ عمل با محبت ہے جو سلوک کو پرواز کی پرواز میں سالک کو تقویت یعنی انرجی دیتی ہے یا دعا کی قبولیت میں واسطہ بنتی ہے۔ اب دیکھیں آخر میں کہ الغرض وسیلے کو منزل سمجھ کر انہی کو اول و آخر نہ مانا جائے، بلکہ خدا اور مخلوق کا بعین فرق سمجھتے ہوئے وسیلے کے آداب ملحوظ رکھے جائیں، یعنی ہمارے دعائیں احکم الحاکمین کے دربار میں راست پہنچنی چاہیے، صرف اسی کے حضور کو خاطر میں رکھ کر وسائل اختیار کیے جائیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو تیرے ہی فضل و کرم کے طفیل باعمل مہدوی بننے کی توفیق دے، خاتمین علیہما السلام کا صدقہ خوار بنائے رکھ، تمام صاحب دیدار ہستیوں کے راستے پر ہمارا قدم جمائے رکھ، اور ان کے طفیل میں ہمیں بھی دار فانی میں اپنے دیدار نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بندے کا موبائل نمبر ہے 8008245395، واٹس ایپ بھی یہی ہے۔ خدا حافظ، والسلام۔